بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلى سنة جماعة كعقيدة قرآن وسنة كروشنين سلف الصالحين کے مفہوم سے ارکان ایمان پر بات ہو رہی تھی، اور ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن آخرت پر ایمان، اور پچھلے دروس میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کا دن کیسے ہوگا، اس میں کیا حالات ہوں گے، یہ بیان کیے تھے. آج کے درس میں قبر کا فتنہ اور برزخ کی زندگی. اس درس کے میں بیان کرنے سے پہلے چند اہم پوائنٹس ہیں جس کے متعلق میں بات کروں گا، وہ نوٹ کر لیں. نمبر ایک، قبر کا فتنہ اور برزخ کی زندگی کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. نمبر دو، کیا قبر کے فتنے سے کوئی بچ سکتا ہے یا نہیں، کیا قبر کے فتنے سے کوئی بچ سکتا ہے یا نہیں. نمبر تین، جن لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی، یعنی یا وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا انہیں جلا دیا جاتا ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا. نمبر چار، کیا قبر کا یہ عذاب یا نعیم ہمیشہ کے لیے ہے یا منقطع ہے. نمبر پانچ، میت تو ایک تنگ قبر میں دفن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے قبر کوشادہ کیسے ہو جاتی ہے. نمبر چھ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر میت کو دفن کرنے کے بعد ایک یا دو دن کے بعد جب اس قبر کو ہم کھودتے ہیں تو اس کی پسلیں بھی درست ہوتی، وہ بھی درست پڑا ہوتا ہے. نمبر سات، بعض فلسفی لوگوں نے ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ میت پر پارا ڈال دیتے تھے جسم کے اوپر، پارا مرکری جو تھرمیٹر کے اندر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں دو دن کے بعد ہم قبر کو کھودا تو پارا وہیں کا وہیں پڑا رہا، اگر واقعی اٹھ کے بیٹھ جاتا قبر کے اندر تو پارا تو گر جاتا اپنی جگہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. نمبر آٹھ، کیا مردے سنتے ہیں، ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات قبر میں برزخی ہے یا دنیاوی ہے، یا دنیاوی برزخی دونوں ہیں. نمبر دس، زیارت القبور کے متعلق بعض احکام اور مسائل. تو آج کے درس میں میرا خیال آدھی پر بات کروں گا، پورے تو میں نہیں بیان کر سکتا. قبر کا فتنہ اور برزخ کی زندگی، یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے قرآن مجید سے، صحیح احادیث سے اور اجماع صحابہ سے، اور ہمارا ایمان ہے. ارکان ایمان میں سے یہ بھی ایمان ہے ہمارا، جیسے قیامت کے دن پر ایمان تھا، قیامت کے نشانوں پر ایمان تھا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا فتنہ ہوگا. فتنہ کا مطلب ہے امتحان، کہ قبر میں امتحان ہوگا اور برزخی زندگی میں ہر انسان جائے گا. اور اس کی دلیل میں نمبر ایک قرآن مجید میں سے ارشاد باری تعالی ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثابت قدم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قول سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اور اس آیت میں آخرت سے مراد قبر ہے, جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قبر آخرت سے مراد قبر ہے. دوسری دلیل, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تم لوگوں کو اپنے قبروں میں فتنہ ہوگا. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت میں وحی کے ذریعے بتایا گیا. کون سی وحی ہے یہ؟ وحی خفی. کون سی ہوتی ہے وحی خفی؟ کوئی جانتا ہے؟ جی صحیح حدیث, بارک اللہ فیک. وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہوتے وحی جلی یا وحی ظاہر, وہ کون سی؟ قرآن مجید. اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اور دوسری قسم ہے وحی خفی, جو چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی اس لیے کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ حدیث. کوئی دلیل جانتا ہے کہ حدیث بھی وحی ہے؟ یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے, یاد رکھیں. موجہ الدلالہ, آپ نے کہاں سے یہ ثابت کیا اس آیت سے کہ اس میں حدیث بھی شامل ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, کس نے بیان کرنا ہے؟ علینا بیانا. علینا کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو بیان اللہ تعالیٰ کرے گا, ایک واضح ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ذکر کیا ہے؟ حدیث ہے, دونوں ہیں. اس کی دلیل آپ بتائیں نا, آپ ایسے بتائیں گے تو کام نہیں چلے گا. بارک اللہ فیک, آپ قریب قریب ہیں. میرے بھائی یہ فنگر ٹپس بھی یاد کریں, میں اکثر دروس میں یہ بیان کرتا ہوں. کیونکہ پتہ ہے آپ کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ آپ بھول گئے, کیونکہ آپ لکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ذکر کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے صرف قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر؟ کیا نازل کیا ہے؟ کتاب اور حدیث, صحیح حدیث. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ, سورۃ النساء آیت نمبر 113, نوٹ کر لیں. نزل الذکر وانزل الکتاب والحکمہ. تو ذکر کیا ہوا؟ کتاب اور حکمہ ہوا. اور مفسرین فرماتے ہیں کتاب کا مطلب ہے, سید مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ, سید عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں, مفسر معروف مفسر قرآن ہیں, فرماتے ہیں کتاب کا مطلب ہے قرآن مجید, اور حکمت کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری دلیل متفق علیہ, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا وجہ تھی عذاب کی؟ نمبر ایک کو پیشاب کرنے کے بعد پاکیزگی میں بد احتیاطی کرنا, اور دوسرا یمشی بن نمیمہ, چغل خور تھا. چغل خوری جانتے ہیں؟ نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا. الحمدللہ. اگر ہم نہیں جانتے تو اچھی بات ہے. آپ نام نہیں جانتے ہوں گے لیکن چور خور سب جانتے ہیں. بھائی کہتے ہیں غیبت کرنا, اگر غیبت ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غیبت. کیا خیال, غیبت اور چغل خوری ایک چیز ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ چغل خور کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کہ آپ کی سنی اور دوسرے کو جا کے بتائی, دوسرے کی سنی آپ کو آ کے بتائی. کیوں؟ تاکہ جھگڑا ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت بہت بڑی ہوئی ہے, یعنی معذرت کے ساتھ, خاص طور پہ عورتوں میں, بہنوں سے معذرت کے ساتھ, بعض مرد بھی اس میں مبتلا ہیں, لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں خاص طور پہ جب کسی شادی بیاہ میں ملتی ہیں یا تو غیبت ہوتی ہے یا یہی ہوتی ہے, فلاں یہ کہہ رہی تھی فلاں وہ کہہ رہی تھی. تو اگر آپ کسی سے کچھ سنتے ہیں تو آپ اس کو آگے جا کے نہ بتائیں, یا کسی متعلق کچھ سنتے ہیں آپ یہی جا کے نہ بتائیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا. اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہیرو ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا بڑا خیال رکھنے والا ہوں, میں آپ کا اچھا دوست ہوں؟ اگر آپ اچھے دوست ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ گنہگار ہو کہ ہر سنو سنائی بات کو آگے پہنچا دے, جو بھی سنو سو آگے پہنچا دیے بغیر تثبت کے, بغیر پوچھنے کے, بغیر تحقیق کرنے کے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ پھر یاد رکھیں, المؤمن اخو المؤمن, مؤمن کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة, پتہ فرماتے ہیں صرف اور صرف بھائی بھائی اگر ہیں تو کوئی وہ ہیں مؤمن. تو کیا بھائی بھائی یوں کریں گے, آپس میں تفرقہ پیدا کریں گے, یا کوئی ایسا شخص آئے گا تیسروں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرے گا؟ کتنے گھر ٹوٹے ہیں, کتنی سگے بھائی جدا ہوئے ہیں, کتنی ماں اور بیٹا جدا ہوئے ہیں, والدین اور بیٹے جدا ہوئے ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے, بہت گھر ٹوٹے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا قیامت کے دن تو الگ ہے, قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ قبر کا عذاب ہوگا, اور قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اتنی شدید عذاب ہے کہ کوئی بھی دنیا کا سب سے بڑا بہادر انسان بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا. آگے بیان کروں, سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صرف فرشتوں کی منکر اور نکیر کا وصف جو ہے وہ سن کر رو پڑے. کتنے بہادر صحابی ہیں, کتنے عظیم صحابی ہیں. جب کسی راستے سے گزرتے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے, سے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ منکر اور نکیر جو فرشتوں کا وصف یہ ہے, ازرقین اسودین, نیلی آنکھیں ہیں سیاہ چہرے ہیں. آپ تھوڑا آنکھیں بند کر کے امیجن کریں کہ آنکھیں نیلی ہیں اور سیاہ چہرے ہیں, قبر کا اندھیرا ہے, آپ اکیلے ہیں, کیا حال ہوتا ہے انسان کا؟ یہ سے ترمذی کی روایت ہے, اسودین ازرقین اسودین. بہرحال قبر کا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے قبر کے کہ منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں, اور نام بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں, دو فرشتے ہیں جو سوال کریں گے, اور جو تکلیفیں مردے کو قبر میں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں فتنۃ القبر, سوال اور پھر تکلیفیں. مومن جواب دے گا, سوال کیا ہوں گے؟ تین سوال ہوں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے, تیرا پروردگار, تیرا پیدا کرنے والا, تیرا رازق, تیرا مالک, تیرا تدبیر کرنے والا, تیرا مشکل کشا حاجت روا کون ہے, تیرا نفع نقصان کا مالک کون ہے, من ربک. دوسرا سوال ہے ما دینک, تیرا دین کیا ہے, زندگی ساری کس دین پر گزارتے رہے ہو, زندگی کیسے گزاری, کس ڈھنگ میں گزاری, کس حال میں گزاری ہے. اور تیسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیک؟ دین کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے کس نے تمہیں بیان کیا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے آپ کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین نمونہ عطا فرمایا؟ من نبیک؟ یہ تین سوال ہوں گے. کہنے کو تو بہت آسان ہے, سننے کو بہت آسان ہے, یاد کرنے کو بہت آسان ہے. مومن جواب دے گا ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی آسان ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ مومن کے لیے آسان ہے؟ بارک اللہ, مومن کے تو بہت آسان ہے. کیوں آپ بتائیں, مومن کے آسان کیوں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, وہاں پر کیا کچھ کام نہیں دے گا؟ وہاں پہ قبر میں کیا کام نہیں ہوتا؟ وہاں پر دماغ نہیں کام کرے گا, وہاں پر عقل کام نہیں کرے گی, وہاں پر جو آپ کا ایمان ہے دل کے اندر وہ کام آئے گا. تو جس چیز پر آپ کا ایمان ہے وہی پر آپ بیان کریں گے, یاد رکھیں. تو مومن کا تو یہ حال ہے, کافر منافق بدکار کیا کہے گا؟ کہے گا پتہ نہیں, من ربک پتہ نہیں, لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا, اسے یہ نہیں پتہ. اللہ ربی, اللہ کا نام بھول جائے گا, اللہ کا نام نہیں آئے گا اسے. ارے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا, منافق کیا کہتا دنیا میں؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ. اللہ کا نام کبھی پتہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی پتہ ہے, لیکن وہاں پر ایک روایت میں آیا ہے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری. ہا ہا کیا ہوتا ہے؟ حسرت میں ہوتا ہے, کچھ ذہن میں کوئی چیز تھی ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی. کبھی امتحان میں آپ بیٹھے ہیں, آپ جب سوال آتا ہے پیپر میں, جواب آپ نے پڑھا ہوا ہے, لیکن آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا, کیا حالت ہوتی ہے؟ اسے یوں پکڑ دیں, کبھی پین ادھر کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ ادھر رکھ رہے ہیں, کبھی آپ کی حالت کیوں بگڑ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے, کوئی ہنٹ آپ کو دے تو آپ کا جواب آ جائے گا. بس دماغ میں بات ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں لفظ نہیں آ رہا, آپ کی سمجھ میں لفظ نہیں آ رہا کہ آپ لکھیں. اس وقت بھی یہی ہو, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. زندگی ساری یا غوث مدد یا غوث مدد کہتا رہا, علی مشکل کشا کہتا رہا, اسے کہاں یاد آئے گا اللہ ربی؟ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. توفیق اس کو ہوگی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا ایمان بس چکا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بس چکا ہو. محمد رسول اللہ تو بش جانتا کہ نہیں جانتا محمد رسول اللہ ہے؟ اس نے سنا کہ نہیں سنا؟ آج کوئی ایسے یہودی کرسچن ہے جو نہیں جانتا محمد رسول اللہ ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ جواب دے گا کیا؟ محمد رسول اللہ ہے. وہ جواب نہیں دے سکتا. تو ہر وہ بدبخت انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اپناتا دنیا میں, وہ جواب نہیں دے سکے گا, یاد رکھیں. اس لیے کہے گا ہا ہا لا ادری, حسرت ہوگی. کوئی ہے جو مجھے تھوڑا سا ہنٹ دے دے کیا تھا؟ وہ ہنٹ کون دینے والا ہے؟ یہاں پر تو آپ کوئی ذریعہ نکال لیتے ہیں نا چیٹنگ کا, وہاں پر کوئی نہیں, فرشتے ہیں. ازرقین اسودین, اللہ المستعان. پھر فرشتے جب اس کی یہ حالت ہوگی, ایک لوہے کا پرزہ, لوہے کی چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی, مرزب, اسے ماریں گے اور وہ ایسی چیخ مارے گا جس کو وہ لگے گا جو ہر چیز سنے گی سوائے جن اور انس کے. جن اور انس نہیں سن سکتے. اور اس کے بعد یا تو قبر کا نعیم ہے اور ثواب ہے ہمیشہ کے لیے قیامت تک, اور یا تکلیف اور عذاب ہے ہمیشہ کے لیے. ان باتوں کی دلیل ایک روایت ہے بہت لمبی, صحیح الجامع, روایت نوٹ کر لیں آپ, میں صرف مختصر بیان کر دیتا ہوں. صحیح الجامع الصغیر, حدیث نمبر 1672, 1672, اور احکام الجنائز علامہ البانی نے صفحہ نمبر 157 سے 159 تک اس کا ذکر کیا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی, اور اس کے بعد حصہ میں پچھلے درس موت کے درس میں بیان کر چکا تھا. جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کی جو ابھی دفن کر کے جا رہے ہیں قدموں کی ٹک ٹک کی آواز میت سنتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھے گا اگر بدکار انسان ہے کافر ہے ایک سیاہ چہرہ دیکھے گا, وہ سیاہ چہرہ دیکھ کر کہے گا تم کون ہو جو میری مصیبت میں زیادہ مصیبت دینے کے لیے آئے ہو, تمہارے چہرے سے تو شر ہی نظر آتا ہے. وہ سیاہ چہرہ بولے گا میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم زندگی میں کرتے رہے ہو, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, والدین کی نافرمانی ہے, سود خوری ہے, نماز کو ترک کرنا ہے, زنا کیا ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, قتل کیا ہے, جو رجسٹر ہو چکے ہیں یہ سارے گناہ قبر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلے جاتی ہیں اور ایک اسی کے ساتھ رہ جاتی ہیں. تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مال, اس کے رشتہ دار اور اس کا عمل. دو واپس چلے جاتے ہیں, اس کا مال, اس کے رشتہ دار اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے, یہی آپ کا عمل ہے. اور اس تنگ جگہ پر, اس اندھیرے میں اگر آپ کے سامنے یہی بد اعمالیاں ہی آ جائیں, آپ کے خوف میں, آپ کی مصیبت میں اضافہ ہوگا یا نہیں, تکلیف بڑھ جائے گی یا نہیں. آج آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا کے بڑے بڑے کمروں میں اچانک لائٹ چلی جاتی ہے, کیا حال ہو جاتا ہے گھر کے اندر؟ آپ کا اپنا گھر ہے, ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہیں سے روشنی کہیں سے مل جائے, کوئی بچہ کہاں پہ رو رہا ہے, کوئی پتہ نہیں جیسے قیامت آ گئی ہو, آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ قبر کے اندر سارے آپ کو چھوڑ چکے ہیں, آپ کے پیارے آپ کو چھوڑ چکے ہیں, آپ کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں سوائے کفن کے, کچھ بھی نہیں رہا آپ کے پاس, پوری دنیا چھوڑا ہے. اور آپ کے پیاروں میں سے کسی نے نہیں کہا میرا پیارا باپ ہے مجھے بھی دفن کر دو ساتھ, اکیلا رہے گا میں بھی ساتھ چلا جاؤں, مال میں سے کچھ چند درہم دے دیں, زندگی ساری ہمارے لیے کماتا رہا ہے, ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کام آئے گی. یاد رکھیں آپ کے یہ عمل ہے جو آپ کماتے ہو. تو وہ کہے گا میں آپ کا برا عمل ہوں, ابھی تو تکلیفوں کا آغاز ہے تمہارے لیے, میں نے تمہیں دیکھا کیا ہے, ابھی تمہیں دیکھنا ہے. پھر کچھ آواز سنائی دے گی, وہ مڑ کے دیکھے گا. اچھا اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے جب وہ لوگ چلے جائیں گے چھوڑ کے, ومت القبر, ومت القبر ایک جسے کہتے ہیں قبر کی جپھی. ومت القبر میں یہ ہوتا ہے کہ قبر جو اسے آپس میں مل جاتی ہے اور پسلیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے, پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو دیکھے گا جب آواز آئے گی, دیکھے گا تو جو سیاہ چہرے وہ نہیں ہیں, دو عجیب سی مخلوق اس کے سامنے کھڑی ہے, سیاہ رنگ ہے, شدید سیاہ, اور نیلی آنکھیں ہیں, شدید نیلی آنکھیں. اور وہ آ کے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. یہ ایک روایت میں آیا ہے وہ کون ہے, من ہذا, یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا. تو بعض لوگوں نے یہاں پر یہ غلطی کی, یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی ہر قبر میں, کیونکہ حدیث میں اشارہ ہے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, جو قبر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, ہر جگہ میں قبر ہے تو باہر بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارا جگہ وحدت الوجود پہ ہے, اب یہاں پر بھی ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا. یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے. اس میں اشارہ ہذا جو ہے یا ہذه جو ہے عربی زبان میں محسوس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ میں کہوں ہذه مروحہ, یہ پنکھا ہے, یا ہذا کأس, یا یہ گلاس ہے. محسوس چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں. اور عربی زبان میں معنوی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو محسوس نہ ہو, نظر نہ آتی ہو. اس میں اشارہ ہذا و ہذه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں قل ہذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ, ہذه سبیلی, یہ میرا راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا کوئی پل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ کون سا سبیل, کون سا راستہ ہے؟ ایک معنوی راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام چلتے تھے, ان کے بعد تابعین چلتے تھے, پھر اتباع التابعین چلتے تھے, پھر سلف صالحین اس راستے پہ چلتے تھے, اور آج کے دور تک اور تا قیامت وہ راستہ موجود ہے کہ نہیں؟ کیا محسوس راستہ ہے؟ نہیں. تو یہاں پر اسم اشارہ استعمال ہوا ہے ہذه. اسم اشارہ اس لیے استعمال ہوتا ہے بعض معنوی چیزوں میں, اس کا ایک فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ چیز اتنی واضح اور نمایاں ہے کہ یوں لگتے جیسے کہ محسوس ہو رہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھپا ہوا ہے کیا؟ ہذه سبیلی اتنی واضح ہے, یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک پل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, راستہ واضح ہے, لیکن لوگوں کو پھر بھی نظر نہیں آتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شخصیت ہے دنیا میں, اتنی معروف شخصیت ہے کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے نا کہ آپ کے چوتھے دادے کا نام کیا, اس کو نہیں پتا, لیکن اس کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اس کو پتا ہے. یعنی اپنے آبا و اجداد کو بھول سکتا ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں بھول سکتا. تو اتنی معروف ہے, جب اتنے معروف ہو چکے ہیں تو اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے واللہ اعلم. بہرحال تو بدکار انسان کہے گا ہا ہا لا ادری, یہ کہتا رہے گا, اور اس کے بعد اس کے لیے بستر بچھایا جائے گا جہنم سے, اور ایک دروازہ کھولا جائے گا جہنم سے, اس کی آگ آتی رہے گی, قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی, اور وہ اس عذاب میں رہے گا. کب تک؟ الا ما شاء اللہ. یاد رکھیں الا ما شاء اللہ. میں بتاتا ہوں ابھی. مومن اس کے برعکس جواب دے گا. فرشتے وہی ہوں گے, فرشتے کی شکل نہیں تبدیل ہوگی, یاد رکھیں. مومن کے لیے بھی وہی شکل ہے, کافروں کو بھی وہی شکل ہے, لیکن اس سے پہلے جو سیاہ چہرہ تھا وہاں پہ, یہاں پر ایک چمکتا ہوا سفید چہرہ ہے. میت کہے گا قبر میں اٹھ کے بیٹھنے کے بعد, بھی تو کون ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کچھ کوئی خوشخبری سنانے والا ہے. تو کہ میں تیرا عمل صالح ہوں, وہ توحید, وہ سنت, وہ نماز, وہ روزہ, وہ زکوٰۃ, صدقات, خیرات, وہ حج, والدین کی فرما برداری, طلب علم, صبر کرنا, تقوی اختیار کرنا, مسجدوں کی طرف چل کے جانا, نماز با جماعت ادا کرنا, زنا کو چھوڑنا, سود خوری کو چھوڑنا, بدکاریوں سے اجتناب کرنا, یہ سب اعمال صالحہ ہیں. اللہ تعالی نے مجھے اس شکل میں بنا دیا ہے. پھر تھوڑی سی آواز آئے گی, پھر فرشتے آئیں گے, سوال کریں گے, سوال کے جواب ہوں گے اللہ ربی, ربی اللہ, وہ دین الاسلام, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ چلے جائیں گے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا, اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, اور جنت کا نعیم اسے پہنچتا جائے گا. کب تک؟ الى ما شاء الله سبحانه وتعالى. کیا قبر کے فتنے سے کوئی بچ سکے گا یا نہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ تھا, علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح العقیدہ الواسطیہ میں فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 476 شرح العقیدہ الواسطیہ, علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, کہ قبر کے فتنے کی حکمت واللہ اعلم یہ ہے کہ مردے کے ایمان کی سچائی کا امتحان ہے. کیونکہ فتنے کا مطلب ہے امتحان. اس فتنے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقین, شہداء اور مرابطین, مرابطین کہتے ہیں اس مجاہد کو جو بارڈر پر مسلمانوں کی رکھوالی کرتے ہیں بچیں گے. یہ چار لوگ اس سوال سے بچیں گے. شہیدوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلواروں کی چمک ہی ان کے سروں پر امتحان کے لیے کافی ہے. صحیح نسائی میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلواروں کی چمک ہی ان کے سروں پر امتحان کے لیے کافی ہے. یعنی شہید جب شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار کی چمک دیکھ رہا ہے, اس کے سر پہ آ رہی ہے, اپنی ایک جگہ سے نہیں ہٹا, اس نے تلوار تو کھائی اپنے سینے پہ, اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش میں ہی جان دے دی اس نے. اب اسے کیا امتحان لینا ہے؟ اس امتحان پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے؟ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کو امتحان کی ضرورت نہیں, اس نے امتحان دنیا میں ہی ادا کر لیا, وہ دنیا میں ہی پاس ہو گیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن اور ایک رات کی چوکیداری, رباط جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں, ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. مسلسل ایک ماہ کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا یعنی رمضان کے علاوہ, اور اگر وہ مر گیا اسی حالت میں چوکیداری کرتے ہوئے, چوکیداری اسکول یا گھر کی نہیں کر رہی, یاد رکھیں چوکیداری بارڈر کی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے جو چوکیداری کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے لیے وہ عمل ہوگا یعنی, اور اگر وہ مر گیا اس حالت میں تو اس کے لیے وہ عمل ہوگا جو وہ کر رہا تھا, اور اسے رزق بھی دیا جائے گا اور وہ فتنے سے بھی بچے گا. جیسا فرماتے ہیں ان احادیث میں شہداء اور مرابطون کی واضح دلیل ہے. دو آ گئے اور ہم نے دو اور کو ثابت کرنا ہے. جیسا فرماتے ہیں صدیقین ان سے اونچے مقام پر ہیں. شہداء مرابطین سے اونچے کون ہیں؟ صدیقین ہیں. صدیقین کا اونچا مقام ہے. اور انبیاء ان سب سے اونچے مقام پر ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا, ان سے سوال, ان سے کیا سوال ہوگا؟ یعنی نبی کے بارے میں امت سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا نبی کون تھا, تو یہودی کیا کہیں گے جو مومن تھے؟ میرا نبی موسیٰ تھا. یعنی تیرا رب کون تھا؟ اللہ میرا رب تھا. تیرا دین کیا تھا؟ اسلام. یاد رکھیں یہودیت کوئی دین نہیں ہے. دین کیا تھا؟ اسلام. نبی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. عیسائیوں سے جو مومن تھے کیا جواب ہوگا؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے نہیں گئے ان کے لیے, تو وہ کیسے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہودی کیا کہیں گے, عیسائی کیا کہیں گے؟ اپنے نبی کا نام لیں گے. تو انبیاء کے متعلق پوچھا جائے گا, نہ کہ ان سے پوچھا جائے گا اب نبی کی, اب نبی سے کیا امتحان لینا ہے. کچھ علماء کے نزدیک, جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین, کچھ علماء کے نزدیک پاگل اور چھوٹے بچوں سے بھی سوال نہیں ہوگے, اور یہ بھی فتنے سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ غیر مکلف ہیں. واللہ اعلم. جب مردے کو قبر میں اتار دیں اور اسے دفن کر دیا جائے تو قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدم ہونے کی دعا کرنا مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو, واسأل اللہ التثبیت, اور ثابت قدم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, فإنه الآن يسأل, اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اچھا تیسرا مسئلہ تھا آج کے درس میں, جن لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی یا وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا انہیں جلا دیا جاتا ہے تو وہ بھی برزخ کی زندگی میں منتقل کیے جاتے ہیں اور ان سے بھی سوال کیا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ نہیں کہ قبر میں نہیں تو سوال نہیں ہوگا ان سے. قبر اور چیز ہے, برزخ کی زندگی اور چیز ہے. قبر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ قبر اور برزخ دونوں میں موجود ہیں, اور جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی, سمندر میں ڈوب گئے, مچھلیاں اسے کھا گئیں اور وہ قبر میں نہ جا سکے, تو برزخ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم بنا لے گا. وہ برزخ زندگی کہاں ہے اللہ اعلم کہاں پہ ہے, اسے سوال بھی کیا جائے گا اور اس کا وہی نعیم وہی عذاب ہوگا جو اس شخص کے جو قبر کے اندر ہے. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انصاف ہے. اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی مرے گا, اسے قبر نصیب نہیں ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ مومن کو قبر میں ملتا ہے اسی کو ہی برزخ میں ملے گا. جیسا کہ کافر بدکار کو قبر میں جو سلوک ہوتا ہے اس کا سلوک وہی برزخ میں ہوگا. اس کی پسلیاں سارے کا سارا جو اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا, جو کچھ قبر والے کو ہوگا اس کے ساتھ یہی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. یہ جب یہ ایکسیپشن کیسے سے سوال نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. کیا چیز غمت القبر کے متعلق بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن کو بھی ہوگا لیکن تکلیف میں فرق ہے. غمت القبر اور چیزیں پھر قبر کشادہ ہو جائیں, میں بتانا بھول گیا, پھر قبر مومن کے لیے کشادہ ہو جائے گی مد البصر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے, لیکن غمت القبر جو ہے وہ جیسے کہ سکرات الموت ہیں سب کو آتے ہیں تو غمت القبر بھی ہے, لیکن تکلیف میں فرق ہے. یاد رکھیں تکلیف مومن کو نہیں ہوتی اور بدکار کو کافر کو تکلیف ہوتی ہے. واللہ اعلم. چوتھا مسئلہ تھا اور یہ بھی یہ جواب جو میں نے دیا ہے کہ جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ زندگی میں ہوں گے. یہ بھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں صفحہ نمبر 487 میں اس کو بیان کیا ہے کہ قبر کا یہ عذاب یا نعیم ہمیشہ کے لیے رہے گا یا منقطع ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 486 میں, کافروں کے متعلق اما عذاب الکفار فانہ دائم, کافروں کا عذاب تو دائمی ہے اور کبھی ان سے ہٹنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں, اور کیونکہ اگر ان سے عذاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو ان کو راحت ملے گی اور وہ راحت کے اہل نہیں ہیں, راحت کا حق نہیں رکھتے, تو وہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے الی یوم القیامہ. اگرچہ مدت طویل کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ جو لوگ آج سے 3000 سال پہلے مرے ہیں اور جو لوگ 1000 سال کے بعد مریں گے قیامت زیادہ قریب مریں گے تو وہ بھی برزخ میں قبر میں, وہ بھی برزخ میں قبر میں, سب کو عذاب ملے گا اور مسلسل. اس کو 3000 سے مل رہا ہے, اس کو 1000 سے مل رہا ہے. ولو قالت فقوم نوح الذين اغرقوا, جیسا فرماتے نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم جن کو غرق کر دیا گیا, يعذبون في هذه النار التي ادخلوا, ابھی تک بھی قبر کے عذاب میں یا جہاں پہ وہ غرق ہوئے, جہاں پر برزخ میں وہ, جو ابھی بھی وہ برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے, ان پر ان کی قبریں آگ بن گئی ہیں. ويستمر عذاب يوم القيامه, ان کا عذاب تا قیامت رہے گا. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا, اور آل فرعون بھی جیسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے وہ صبح و شام قبر کے اندر ان کو عذاب, آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. بعض علماء نے جیسا فرماتے ہیں یوں فرمایا کہ دو نفخے جو دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا, صرف ان دو نفخے کے بیچ میں ان کو تھوڑا سا راحت ملے گی اور عذاب قبر کا کم ہوگا, اس کے علاوہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کی دلیل میں وہ فرماتے ہیں وَسَدَلُوا بِقَوْلِ تَعَالَى قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِمَّا قَدِنَا, وہ کہیں گے ہمارے لیے ویل ہے, ہمارے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہے, کس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. جب سور پھونکا جائے گا تو یعنی اب ان کو پتہ ہے دوبارہ زندہ ہوگا پھر وہی عذاب ملے گا, تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, مر جائیں گے. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور دو کے بیچ میں کتنا اللہ اعلم کتنا عرصہ ہے, پھر جب زندہ ہوگا دوبارہ وہ کہیں گے ہماری شامت آ گئی, ہمارے لیے ویل ہے, پھر ہمیں زندہ کس نے کیا, کیونکہ وہ پتہ ہے عذاب مل رہا تھا, ابھی بھی عذاب ملنے والا ہے. تو بیچ میں جو وقت ہے یہ مرحلہ جب ان کو عذاب نہیں ملا, باقی کے سارا کا سارا وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اس لیے بعض میں کہتے ہیں یہ کہو الا ماشاء اللہ, تا قیامت نہیں کہو. جیسا فرماتے ہیں یہ کافروں کے لیے تھا. اما عصات المؤمنین, وہ مومن جو بدکاریاں کرتے تھے, گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے, کافر نہیں, مشرک نہیں, کافر نہیں, تو ان کا جو عذاب ہوگا قبر میں تو وہ ہمیشہ نہیں ہوگا. جتنے ان کے گناہ ہیں اتنی ہی لمبا ہوگا, اس کے بعد پھر روک دیا جائے گا اور پھر باقی جو ہے حساب کے بعد ہوگا, یعنی میدان محشر میں. تو یاد رکھیے جو جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ تخفیف ہیں عذاب کی. یہ جو انسان نے بدکاریاں کی ہوئی ہیں دنیا میں, جو انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا کبیرہ گناہ, تو یہ تخفیف کے لیے ہے. موت کی سکرات کیوں ہوتی ہیں؟ تخفیف کے لیے. جب نماز جنازہ پڑھتے تخفیف ہے, توبہ استغفار دنیا میں تخفیف ہے. بعض علماء نے 10 یا 11 پوائنٹ بیان کیے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں, ابن عبد العزیز حنفی نے تقریباً 10 کے قریب پوائنٹ بیان کیے ہیں, وہ چیزیں جو ایک انسان کو عذاب سے بچاتی ہیں, تخفیف کرتی ہیں. ان میں سے استغفار ہے, توبہ ہے, نماز جنازہ ہے, پھر قبر کے اندر جو تکلیف ہے, منکر نکیر کا سوال ہے, اور اس طریقے سے پل سرات ہے, میدان محشر میں جو ہول ناکے ہیں, قبر کے ہول ناکے ہیں, پھر شفاعت, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ سب 10 پوائنٹ انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ سارے تخفیف کے لیے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے کم ہے, کیونکہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عذاب کے وہ منتظر ہیں. اگلا مسئلہ تھا میت تو ایک تنگ قبر میں ڈال دی جاتی ہے, دفن کر دی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے قبر کیسے کشاد ہوتی ہے؟ ہم قبر کھود کے دیکھتے, قبر تو ادھر ہی ادھر کی ہوتی ہے. ایک یہ مسئلہ ہے, پھر دو اور اگلے مسائل بھی میں نے بیان کیے ہیں. جیسا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 488 میں, ان عالم الغیب لا يقاس بعالم الشهادة. یہ قاعدہ یاد رکھے سب, کہ عالم غیب کا قیاس عالم شہادت سے نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر دفن کیا ہمیں, تو پھر دوسری چیز قبر کو کھودا دیکھا تو قبر تو ادھر ہی ادھر, کہاں کشادہ ہوئی ہے؟ تم کہتے ہو یہ بڑا مومن تھا, یہ بڑا اچھا بندہ تھا, قبر تو ادھر ہی. تو جواب کیا ہے؟ سب سے پہلے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ عالم برزخ ہے, اور برزخ علم غیب میں, ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا دیکھ رہے ہیں. برزخ نظر آتی ہے ہمیں؟ نہیں نظر آتی. کیوں؟ کیونکہ برزخ غیب ہے. جو قبر میں ہم دیکھتے ہیں, بدھوں کو دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, وہ دنیا کا حصہ ہے. جو دوسرا حصہ ہے برزخ میں جہاں پر اسے رکھ رہے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو عالم غیب جو ہے اس کا قیاس نہیں کیا جاتا عالم شہادت سے. بل اننا لو فرض, جیسا فرماتے ہیں اگر یہ فرض کر لیں, اب یہ ایک حسی مثال ہے, اگر کوئی احد حفر حفر مد البصر, کوئی شخص زمین کے نیچے ایک کھدائی کر لے اور اتنی کشادہ کر لے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے دیکھنے والے کی وہاں تک ہے, تو جو شخص نہیں جانتا کہ یہ کھدائی جو ہوئی ہے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کتنی بڑی کتنی چھوٹی ہے؟ جب تک وہ دیکھے گا نہیں کہہ سکتا. جب وہ دیکھے گا پھر کہے گا یار یہ تو کہاں تک جا رہی ہے. جب تک وہ دیکھے گا نہیں, وہ نہیں کہہ سکتا کیسے. تو قبر کے اندر بھی برزخ ہے, برزخ زندگی, جب ہم نے دیکھا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگلا مسئلہ تھا, اسے ملتے جلتا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر میت کو جب دفن کرتے ہیں اس کے ایک یا دو دن کے بعد, اس کی پسلیاں نہ تو ملی ہوتی ہیں, نہ اس کو کوئی آگ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیسا فرماتے ہیں وہی جواب, ان ھذا من عالم الغیب, یہ تو عالم غیب میں سے ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ تکلیف میں وہ ہے, اور یہ بھی جائز ہے کہ ان کے پسلیں آپس میں مل چکی ہوں. فإذا كشف عنها, پھر جب ہم قبر کو ہٹا دیں, کھول دیں, اللہ تعالیٰ سے ویسے واپس کرے جیسے کہ تھا, ظاہر ہمیں وہی نظر آ رہا ہے کہ پسلیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن حقیقت وہ اندر ہے, ایسا ہو جائے کہ نہیں. ورد كل شيء الى مكانه, وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واپس کر دے. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کن فیکون. امتحانا للعباد, یہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لوگوں کے لیے امتحان ہے. لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ویسے اس حالت میں چھوڑ دے کہ اس کے پسلے تنگ ہو یا قبر میں آگ ہو, تو پھر دیکھنے والا جب دیکھے گا ہم نے تو اسے ٹھیک رکھا تھا, اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا عالم غیب ہوگا یا شہادہ ہوگا. آنکھوں دیکھا ایمان, اور اس ایمان کا فائدہ کوئی ہوگا؟ میرے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, میں نظر نہیں آتا. ورنہ اس ایمان کو کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عالم شہادہ ہو. تو ایمان ہے غیب پر, اور یہی ایمان ہے. اس لیے یاد رکھیں جب ہم قرآن مجید میں دعا پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی یا نہیں کی؟ کیا خیال ہے, دعا قبول کی ہے نہیں کی؟ کی ہے. پورا قرآن مجید نازل کیا آپ کے لیے, پورا قرآن مجید, یہ پورا قرآن ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت چاہتے ہو یہ پورا قرآن ہے دے دو. لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین. یہ مومن کون ہے؟ یہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون. سب سے پہلے نشانی ہے متقی کی الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ منطق پہ، فیکٹس پہ. جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے میرا ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر بھی میرا ایمان جو ہے وہ نعوذ باللہ منطق پہ ہے. فرشتوں پر ایمان بھی منطق پہ ہے، کتابوں پر ایمان بھی منطق پہ ہے. تو میرے بھائی علم غیب کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایمان نہیں لے کے آئیں گے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم شہادت جو اللہ تعالیٰ کے ہے کوئی ذرے برابر بھی فائدہ مند نہیں ہے. متقی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی متقی ہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے آمنا وصدقنا بکل ما جاء فی کتاب اللہ وبکل ما اخبرنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ جس کی خبر ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیے سے حدیث میں ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. بس آنکھیں بند کر کے. اور یہی وجہ ہے کہ سید بکر صدیق صدیق کیوں ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. ان سے بہتر پوری امت میں کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے عملی مثال قائم کی ہے اس پہلی آیت کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں. انہیں کہا گیا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں سیر کر، زمین کی سیر بھی کی، آسمان کی سیر بھی کی ہے، بیت مقدس تک گئے ہیں، دو دو مہینے ہمارے اونٹ ہلاک ہونے کو آتے ہیں، دو مہینے جاتے دو مہینے آتے ہوئے، اور آپ کا دوست کہتا ہے میں ایک ہی رات میں صرف بیت مقدس ہی نہیں بلکہ ساتویں آسمان کی سیر بھی کر کے آیا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، تم کہا بار بار کہتے ہیں کہ محمد سچا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، سچا ہے. ابھی پتہ چلتا ہے، جب یہ خبر سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں گیا ابو جہل، ابوبکر صدیق کی طرف بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا، سانس پھولی ہوئی. ابوبکر کیا ہو گیا؟ جانتے محمد کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے میں سیر کر کے آئے ہوں، زمین کی بھی آسمان کی بھی. ایک ہی دو لفظ میں جواب دے دیا. کیا فرمایا؟ ان قالہ فقط صدق. اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس دن سے لے کے تا قیامت بکر صدیق، اگر صدیق کا لفظ نہ ہو تو پتہ نہیں وہ بکر کون ہے، کوئی جان سکتا ہے؟ نام جانتے بکر کا نام کیا ہے؟ ابو بکر تو کنیہ ہے، صدیق لقب ہے. بارک اللہ فیک. عبداللہ بن ابی قحافہ، عبداللہ نام ہے، بن ابی قحافہ ان کا والد ہے، عبداللہ ان کا نام ہے. اور دیکھیں اللہ تعالی کا انصاف، دیکھیں لوگ نام سے نام نہیں جانتے لیکن صدیقیت کو پہچان دیتے ہیں، صدیقیت کو جانتے ہیں. بہرحال تو ایمان بالغیب مومن متقی کی نشانی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا اور ہمارے خاتمہ بھی ایمان پر ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض فلسفیوں نے تجربہ کیا ہے. اگلا پوائنٹ یہ تھا ساتواں، جو فلسفے منطق کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر تھا، دہریہ تھا، دہریہ ٹیچر، تو بچوں کو پڑھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ پناہ دے ایسے استادوں سے اور ہمارے بچوں کو ہمیں محفوظ کرے کہ ایسے بعض اوقات بدبخت ایسے استاد بھی دنیا میں موجود ہیں. بہرحال تو وہ کہہ رہا تھا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ موجود ہے، تمہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک دروازہ ہے. کہتے ہاں کیوں ہے دروازہ؟ کیونکہ موجود ہے، یہ کھڑکی موجود ہے، یہ بچہ موجود ہے، میں موجود ہوں، کتاب موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نظر آتی ہوں. اب یہ ایک بنیاد بچوں کی بنا رہا ہے. اس نے کہا اللہ موجود ہے، بچوں نے کہا اللہ موجود ہے، کہتے ہیں کہاں دکھاؤ، بچے خود پریشان بیچارے، بچے چپ ہو گئے، کیونکہ یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جو نظر آتا اسی پہ ایمان ہے، جو نظر آتا اس پہ ایمان ہی نہیں، دہریہ تھا، کافر تھا. ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں بچوں استاد کی عقل نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نظر تو نہیں آ رہی ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے. جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی عقل ہی نہیں ہے حقیقت. اگر میڈیکل میں اس کھوپڑی کو پھاڑ کے عقل نہ دیکھتے تو ہمیں کیا پتہ اس کے واقعی عقل ہے کہ نہیں ہے. تو بھائی ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں. کبھی آپ نے بجلی کو دیکھا ہے؟ جو کہتے بجلی موجود نہیں ہے، ہم کہتے ذرا تار کو پکڑ کے دکھائے نا، 220 والی 440 والی، آپ صرف لکھ لیں اوپر 440 اور دو تارے لگا دیں اسے اور بجلی سے کنیکشن نہ لگائے، اب کہتے ذرا ٹچ کر کے دکھائے بجلی ہے کہ نہیں ہے. کرے گا ٹچ، ہاتھ لگائے گا، وہ کہے گا اللہ کی قسم بجلی ہوتی ہے، موجود ہے بجلی. کیوں بھائی نظر آ رہی ہے کیا؟ بجلی کی نشانی ہے، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نا، ہمیں یقین ہے کہ بجلی موجود ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جن، یہ انس بغیر پیدا کرنے والے کے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص ایک گدھے کو کتابوں سے بالکل ایسے بھری ہوئی کتابیں گدھے پہ ڈالو، بےچارے گدھے کی کمر بھی جھک گئی تھی، لے کے جا رہے گدھے کو. ایک بڑھیا گزر رہی تھی، اس نے کہا بیٹا کیوں گدھے کو تکلیف دے رہی ہے، کیا تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا ماں جی یہ کتابیں ہیں، میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، مناظرہ ہو رہا ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے اور یہ ساری کتابیں لے کے جا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کہتا ہے بیٹا جس کو یہ زمین و آسمان نظر نہیں آتا، یہ چاند و ستارے نظر نہیں آتے، وہ کتابیں اس کے لیے کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے، چند کتابیں پڑھ کے وہ بےچارا کہاں سمجھے گا. اس لیے کہ اعرابی نے بڑا پیاری بات کی ہے، ایک بدو اعرابی ان پڑھ جاہل، فلسفے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو مانیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں. اب اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ زمین پر قدموں کے نشان نشاندہی کرتے ہیں کوئی یہاں سے کوئی چل کے گیا ہے. یعنی اگر انسان کے نشان ہے تو ضروری ہے کہ انسان کو دیکھیں گے پھر مانیں گے انسان موجود ہے، اسے قدموں کے نشانیں کافی ہیں. اور اگر کہیں گوبر یا لید پڑا ہو تو یہ دریا یہاں سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، لیکن جہاں پر اس کی ذہانت ہے وہیں ویسے بات کر رہا ہے. الاثر يدل على المسير والبعر تدل على البعير. آگے فرماتا ہے تو یہ کھلا آسمان اور یہ موجے مارتا ہوا سمندر، کیا سمیع البصیر پر دلالت نہیں کرتے؟ اللہ يدل على السميع البصیر. سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر نہیں ہے، منکرین صفات والے. تو بدو اعرابی نے ان کو جواب دے دیا جو ان پڑھ جاہل ہے، کہتے ہیں وہ کیسی ذات ہو سکتی ہے جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور پورے کائنات کو ایسے پیدا کر دیا. سبحان اللہ، آپ اندھے کو کہیں کہ مجھے پانی ڈال کے دے گلاس میں، ڈال سکتا ہے؟ اور کیا اندھا پن نقص ہے، عیب ہے یا مدح ہے، اچھائی ہے؟ اندھا پن کیا ہے میرے بھائی؟ جب آپ انسان کو کہتے فلانا اندھا ہے، آپ کہتے بےچارا ہے، کہتے نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے ایسے الفاظ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سمیع بصیر ہوں، کہتے نہیں اللہ سمیع بصیر نہیں ہے. سبحان اللہ، بہرحال فلسفی کہتے ہیں، ایک تجربہ کیا فلاسفہ نے کہ ہم نے پارا ڈالا ہے، میت کو جب دفن کیا ہے وہ پارا ڈال دیا پھر دفن کر دیا ہے، پھر ہم نے کہا آپ لوگ کہتے حدیث میں آیا ہے اٹھ کے بیٹھے گا جواب دے گا یہ ہوگا وہ ہوگا قبر تنگ ہوگی، تو پارا کہاں ٹھہرتا ہے؟ آپ ہاتھ میں اس کو رکھے تھوڑا سا ہلا ہے تو گر جاتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے پانی خشک ہو جاتا ہے، ایک یہ تو خشک بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی حرکت سے ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے. تو ہم دوسرے دن آ کے قبر کھودی تو نظر آ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو تم؟ یہ دہریہ لوگوں کے طریقے ہیں۔ جیسا فرماتے ہیں پھر وہی جواب، یہ عالم غیب سے ہے، شہادت سے نہیں ہے، اور ہمیں ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس کر دے۔ پارا گر گیا، جو ہی قبر کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیا پارا واپس آ جائے، کوئی روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، اب ایک عملی مثال، اب یہ دیکھو کہ ایک شخص سو رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ کہاں دور چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ جو خواب ہوتا ہے وہ سچ سچ نکلتا ہے، اکثر اوقات غلط بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ حقیقت تھی کہ نہیں؟ جب خواب بھی حقیقت ہو سکتا ہے بعض اوقات، جو حق اسے کیسے جھٹلا سکتے ہو تم لوگ؟ پھر آگے فرماتے ہیں، اور اگر انسان بعض اوقات برا خواب دیکھے تو جب اٹھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوتا، شکل سے پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی پرابلم اسے ہوا ہے، صبح صبح اٹھ کے ہی پریشان شکل بیچارہ ڈرا ہوا ہے۔ اور اگر وہ اچھی چیز دیکھے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی خوش و خرم ہے صبح سے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ روح کا معاملہ جو ہے وہ اس کا تعلق مشاہدہ سے نہیں ہے، عالم غیب سے ہے، اور غیب کا عالم جو ہے وہ عالم مشاہدہ سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اور صحیح نصوص کا رد ایسے ضعیف طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو اگلے درس میں رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جواب دیں گے قرآن سے، حدیث سے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، خاص طور پہ بعض احناف جو ہیں جو مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، بعض بریلوی اور دیوبندی حضرات، تو میں کوشش کروں گا ان کے علماء کے اقوال سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ مردے قبر میں نہیں سنتے، انہیں کے علماء کے اقوال سے۔ ایک کتاب بھی ہے میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کا نام ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیہ السادات۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں العلامہ نعمان بن مفسر الشیر محمود الالوسی، جن کی وفات سن 1317 ہجری میں ہوئی، 1317، اور علامہ البانی نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا اس کتاب میں کہ مردے نہیں سنتے، اور علماء احناف کے اقوال سے اور دیگر سلف صالحین کے اقوال سے، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ، کہ اگر احناف کے علماء اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، تو پھر آپ لوگ کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو، کیوں اپنے باطل عقیدہ بنائے ہوا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ اور اس ایک جس کو آپ چھوٹے بات سمجھتے ہیں کہ اس مردے سنتے تو کیا فرق پڑتا ہے، کتنی بڑی مصیبت آئی امت پہ، قبر پرستی کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ قبر کی بدعات سے ہوئی۔ قبر پرستی جو ہے، جو شرک امت میں پھیلا ہے، وہ قبروں کی بدعت سے شروع ہوا ہے۔ اور قبروں کی بدعت کیسے ہوئی؟ اپنے ہوا نفس کی اتباع کرتے ہوئے، نصوص کو چھوڑنے کے بعد۔ تو انشاءاللہ کے درس میں ثابت کریں گے کہ قبر میں مردے جو ہے وہ نہیں سنتے، الا ما شاء اللہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔کیا چیز؟ آواز نہیں ہے۔ برزخ میں روح اور جسم دونوں ہوتی ہیں، روح اور جسم دونوں۔ دیکھیں روح کا جو تعلق ہے میں بتا دوں آپ کو، دنیا میں، اس حیات دنیا میں روح بھی ہے جسم بھی ہے، زیادہ حاوی کیا ہے؟ جسم ہے۔ برزخ میں روح بھی ہے جسم بھی ہے، زیادہ حاوی کیا ہے؟ روح. آخرت میں روح بھی ہے جسم بھی ہے، زیادہ حاوی کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں. کیونکہ قبر میں جو نعیم ہوگا یا عذاب ہوگا دونوں کو برابر ہوگا، جسم کو بھی ہوگا اور روح کو بھی ہوگا. واللہ اعلم. جسم یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر سے جسم کو پیدا کر لے گا، جو مٹی بن جائے گا نا. یہی سوال ایک کافر نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا ایسی ہڈی اٹھائی زمین سے اور ایسے اسے ہاتھ میں رکھ کے ایسے مروڑا، پاؤڈر بن گئی، ایسے پھونک مار اس بدبخت انسان نے، اور کہا اے محمد تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بوسید ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اگر دوسرے جسم پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ کافر کیوں پوچھتا بھی یہ دوبارہ کہاں زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ جسم جو ابھی موجود ہے اس کو پھر سے پیدا کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جسم کی ایک ایسی ہڈی ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصہ، وہ نہیں ختم ہوتی، وہ زمین میں رہ جاتی ہے، بیج کی طرح رہ جاتی ہے. اور جب دوسرا سور پھونکنے سے پہلے، جب ایک پہلا سور پھونک جائے گا دنیا ختم، پھر اللہ تعالی حکم دے گا اسی ایک جو بیج جیسے ہڈی ہے پودے کی طرح انسان زمین سے نکلے گا اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا. پھر جب دوسری سور پھونکنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ، سور کے اندر روحیں ہوں گی، یہ روحیں پھر سے نکلیں گی اور ہر روح جانتی کہ اس کا جسم کہاں پر ہے، جیسے کہ انسان اپنا گھر جانتا ہے کہاں پہ، اور اپنے جسم میں جائے گی، آنکھیں کھلیں گی، دیکھیں گے میدان محشر. اگلے درس میں آئے ہیں انشاءاللہ، اگلے دروس میں سب تفصیل آ رہی ہے. آپ ذرا جلد باز ہیں تھوڑے سے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی اصحاب کن نجوم بےحم اقدت ضعیف روایت ہے. اصحاب کن نجوم بےحم اقتدیتم اهتدیتم ضعیف روایت ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو اللہ اکبر، اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا؟ ایک وقت کا ایسا بادشاہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور آج کے دور میں بچے وہاں پہ جا کے ہنستے ہیں کہ یہ فرعون ہے. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی؟ اس کا چہرہ جلا ہوا ہے بیانہ کہ بچے ڈرتے ہیں. کہاں پر وہ تھا جو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا اپنے جسم پر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. عذاب تو سمیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کی آل جو ہے وہ قبر میں عذاب کھا رہے ہیں، غدواً وعشیاً، صبح و شام، ویوم القیامہ، قیامت دن اس سے زیادہ بدترین عذاب ملنے والا ہے ان کو. برزخ میں کوئی عذاب ہے؟ فرعون نے خود کہا ہے، خود تو پڑھا ہے، شیشے کا تابوت میں پڑھا ہے، واللہ شکل دیکھیں گے میرا خیر رات کو نیند نہیں آئے گی، اتنی بھیانک شکل ہے. میں نے خود تصویر دیکھی، نیٹ پہ تصویر آئی تھی، تعجب ہوا تھا واللہ ہے کہ یہی وہ انسان تھا جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا. آخر وقت میں جب دیکھا نا پانی آ رہا ہے منہ کے اوپر، مرنے والا ہوں. آمنت برب بنی اسرائیل، ابھی مان لے کہ اسی توفیق نہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے. دیکھ فرق دیکھیں، جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ آمن برب ہارون و موسیٰ، کیوں؟ سچا ایمان تھا. اس بدبخت نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جب روح یہاں پہ ہوتی ہے، اذا بلغت الحلقوم، یہاں پہ بس اب توبہ کا دروازہ بند ہے، مرتے وقت، مرنے کے وقت. جب دنیا کو انسان الوداع کرنے کو آتا ہے اور یہاں پر جو روح پہنچتی ہے، مطلب یہ ہے کہ واپس جانے کا راستہ نہیں ہے، ختم، ون وے ہے. اور دوسرا وقت جب سورج مغرب سے نکلے گا. اب توبہ کا دروازہ بند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج اس لفظ کی وجہ سے میں تمہارے جسم کو رکھوں گا, ننجیک ببدنک, جسم تمہارا رہے گا. لتکون من خلفک آیہ, پیچھے والوں کے لیے آیت, عبرت, تاکہ کوئی بھی تیرے جیسے کوئی بھی مخلوق ضعیف, کمزیر, کمزور, محتاج, بدکار مخلوق یا نہ کہے ان ربکم, اعلیٰ تو دور کی بات ہے, رب کا دعویٰ بھی نہ کرے. آج تک موجود ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اسے عذاب برزخ میں بہت شدید قسم کا مل رہا ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.